من للعالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله وأطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صلوات آٹھ روزہ مجالس کا یہ سلسلہ آج کی اس محفل کے ساتھ اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اس میں دو مناسبتیں تو آپ کے علم میں ہیں ہی کہ اصل میں یہ سلسلہ شہزادی کونین کی شہادت کے حوالے سے قائم ہوا اور پھر کل کی رات آج کا دن میرے مظلوم آقا کی ولادت کا دن. اب ایک مختصر سی بات میں اور عرض کر دوں, اگرچہ یہ باتیں اس وقت کہنی چاہیے کہ جب مجمع آ چکا ہو, لیکن پھر وہ ترتیب بگڑ جائے گی, کہ شاید آج کی تقریر میں ذرا سا آپ کو ان دو مناسبتوں سے ہٹ کے گفتگو نظر آئے. تھوڑا سا ذکر حضرت ابو الفضل عباس کا ہوگا, جس کی دو وجوہات. بالکل میں شروع میں یہ بات کہہ رہا ہوں, بعد میں آنے والوں کو تو شاید یہ احساس بھی نہ ہو کہ شروع میں یہ اعلان کر دیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ یہاں کے انتظامیہ نے بہت ہی اچھا یہ قدم اٹھایا کہ چونکہ یہ سال حضرت عباس کی ولادت کا 1400 سال ہے, سن 26 ہجری میں شہر مدینہ منورہ میں حضرت عباس کی ولادت ہوئی ہے, اور یہ 1426 ٹھیک 1400 گزرے. تو اس سے پہلے ہمارے یہاں بڑے بھرپور طریقے سے مولائے متقیان کا 1414 جشن منایا گیا, لیکن وہ تو اس وقت کی بات ہے کہ آپ میں سے اکثر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. شہزادی کونین کی ولادت کے جو 1400 ہوئے تھے, سرکار سید الشہداء اور پھر جناب زینب کبریٰ, یہ ساری شخصیتوں کے 1400 بھرپور طریقے سے شیعہ دنیا نے منائے. شاید اتنی توجہ اس وقت حضرت عباس کی جانب نہ ہو, لیکن یہاں کی انتظامیہ نے اس چیز کو محسوس کیا, جس کی وجہ سے سارا سال جب بھی سلسلہ مجلس ہوگا کسی نہ کسی حوالے سے حضرت ابو الفضل عباس کا ذکر ہوگا. یہ دوسری بات ہے کہ چوتھے امام ہی کی طرح سے حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت کی تاریخ میں بھی ایک خاصا بڑا اختلاف ہے. یہ بڑا اختلاف میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ بعض اوقات ولادت و شہادت کی ایک سے زیادہ تاریخیں ہوتی ہیں, لیکن دونوں تاریخیں لوگوں کے علم میں ہوتی ہیں. جیسے خود شہزادی کی شہادت کی دو روایتیں ہیں, لوگوں کے علم میں ہیں. یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ شہادت ان میں سے کسی ایک تاریخ کو ہوئی, اور میں اس پر الگ سے بھی اپنے اس سلسلہ مجالس میں تو اب تک موقع نہ ملا تھا, آج موقع ملا ہے تو ایک آدھے منٹ میں بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ یہ بھی شہزادی کونین پہ ڈھائے جانے والے مظالم کا ایک حصہ کہ نہ یہ پتا چل پا رہا ہے کہ رسول کی بیٹی کس تاریخ کو دنیا سے گئی, اور نہ یہ پتا چل پا رہا ہے کہ شہزادی کونین کی قبر کہاں ہے, جس وجہ سے بھی مولائے متقیان نے نشان قبر 40 بنائے. بہرحال وہ اب تک یہ یاد رکھیے گا کہ اب تک یہ طے نہیں کیا جا سکا ہے کہ کون سی جگہ ایسی کہ 100% یقین کے ساتھ نہ صحیح تو 99% اطمینان کے ساتھ آدمی کہہ دے کہ یہ قبر نہیں. احتمالات ہیں کہ یا جنت البقیع میں ہے اور یا روضہ رسول میں. تو خیر یہ بھی مظالم کا ایک حصہ ہے کہ اس انداز سے تاریخی شب میں جنازہ اٹھا تو تاریخ میں اختلاف ہوا, اور ایک سے زیادہ نشان قبر بنائے گئے تو قبر کے معین کرنے میں اختلاف ہوا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ وہ اختلاف ہے جو کم از کم تاریخ کی حد تک مومنین کو معلوم ہے کہ ہاں بھائی ایک روایت یہ ہے اور ایک روایت وہ, اور میں بڑا اختلاف اسے کہتا ہوں کہ جہاں ایک تاریخ پتا ہے تو اس کو دوسری تاریخ ہی نہیں معلوم کہ اس میں بھی کوئی احتمال ہو. جیسے خود چوتھے امام کی ولادت, جہاں 15 جمادی الاولی کو منائی جاتی وہاں 4 شعبان کا کوئی علم بھی نہیں, اطلاع بھی نہیں. اور جو لوگ 4 شعبان کو ولادت مناتے ہیں ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ 15 جمادی الاولی بھی تاریخ ولادت ہے اور خاصے بڑے حصے میں منائی جا رہی. جناب عباس کی ولادت 7 رجب یا 5 شعبان, اب اس کے اندر بھی ایسا ہی اختلاف. جن علاقوں میں 7 رجب کو یہ تاریخ ولادت منائی جاتی ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ شعبان میں کوئی تاریخ آ رہی, یا جو شعبان کو مناتے ہیں ان کے ذہن میں رجب کی تاریخ نہیں. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ دبئی جیسے کاسموپولیٹین سٹی مختلف جگہوں کے لوگ جمع ہو گئے تو تھوڑا بہت تذکرہ ہو جاتا ہے دونوں تاریخوں پر. تو حضرت ابوالفضل عباس کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف, سن میں اختلاف نہیں کہ وہ 26 ہجرا اور یہ 1426 ہجری چل رہی ہے تو ٹھیک 1400 سال. اور میں نے کہا کہ آج کی تقریر میں تھوڑا سا ذکر حضرت ابوالفضل کا ہونے کی دو وجوہات, ایک تو یہ وجہ اور دوسری بھی وجہ سن لی. دوسری وجہ جو کل بھی آپ نے برادر محترم شاہد بلتستانی صاحب جب قصیدہ پڑھ رہے تھے اور آپ بار بار سنتے رہتے ہیں تو کوئی بتانے کی بات ہی نہیں کہ یہ وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں شہزادی کونین نے بار بار مختلف حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا, حضرت عباس کو اپنا بیٹا قرار دیا. سلسلہ کلام چل رہا ہے شہزادی کونین کے حوالے سے, لیکن یہ ابھی آدھی بات ہو. دوسری جانب ہمیں ریاض القدس کی وہ روایت بھی ملتی ہے کہ جس روایت کو بیان کرنا ولادت کی محفل کے خلاف ہے, اور یہ آج محفل ولادت, لیکن اس کا ایک جملہ تو بتایا جا سکتا ہے نا. میں اپنی اکثر مجالس میں پڑھا کرتا ہوں, خصوصاً 11 محرم یا 12 محرم کی مجلسوں میں یا شب اربعین, جب اعجاز امامت سے میرا چوتھا امام راہ کوپا اور شام سے کربلا آیا تاکہ اپنے لٹے ہوئے گھر کے دفن میں شریک ہوں اور اپنے بابا کو تو اپنے ہاتھ سے دفن کرے, جس وقت چوتھے امام یہاں تشریف لائے وہ ایک معجزہ تھا, وہ اعجاز امامت تھا. یہ اتنی مشہور بات ہے کہ مجھے یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن اسی دبئی میں کتنے ہی مومنین نے مجھ سے ہمیشہ یہ پوچھا کہ مولانا اس وقت چوتھے امام قافلے میں شامل تھے, کوفہ اور شام تھے, یہ کربلا کیسے آ گئے؟ وہ اعجاز امامت کہ ایک وقت میں امام ایک سے زیادہ جگہوں پہ موجود نظر آتا ہے. ادھر ظالم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے امام کو قید کیا, اور یہاں پہ امام تشریف لائے جس وقت کربلا کے میدان میں تمام شہدا کو دفن کر دیا, تو آخری جملہ یہی تو ہے نا کہ پھر فرات کے کنارے گئے اور اپنے ہاتھ سے اپنے چچا کو دفن تو کیا, لیکن پھر اس انداز کا جملہ ہمیں خود امام مظلوم کے بارے میں نظر نہیں آیا کہ یہ بھتیجا چچا کی قبر میں اترا اور کافی دیر تک قبر میں لیٹا رہا, اپنے بابا کو بھی دفن کیا لیکن وہ اس انداز سے دفن نہیں کیا جس انداز سے اپنے چچا کو دفن کر رہے ہیں. اور ریاض القدس کی روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب راوی گھبرا گیا کہ بہت دیر ہو گئی, چوتھے امام باہر نہیں آئے, پورا قبیلہ بنی اسد یہ منظر دیکھ رہا, خیریت تو ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نہ کرے یہاں چوتھے امام کی بھی شہادت واقع ہو گئی. چنانچہ جب راوی نے قبر میں جھانک کے دیکھا تو یہ منظر دیکھا جو جملہ باپ اور بیٹے کے درمیان نہیں تھا. کیا دیکھا؟ کہ وہ امام جس کی ولادت کا آج یہ دن منایا جا رہا, وہ حضرت عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے لیٹا. اب وہ سینہ, وہ جسم کس انداز سے ہے, وہ تو پھر وہ مصائب کی منزل کہ ایک طرف اتنے طویل القامت کہ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو پاؤں زمین پہ پہنچتے ہیں, رکاب کی ضرورت نہیں ہوتی, اور دوسری جانب ایک بچے کی مانند قبر ہے جو اصل میں تہخانے والی قبر ہے, تو جسم اس طرح پامال تھا جو سینے کا ٹکڑا اس پہ سر رکھے لیٹے اور اتنا فرما رہے ہیں کہ اے میرے غیرت مند چچا, آپ یہاں پہ آرام کر رہے ہیں اور آپ کی بہنیں اس وقت کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں جا رہی. میں نے مصائب کی روایت کو بہت احتیاط کے ساتھ بیان کیا کہ ولادت کی محفل کبھی حق ادا ہو اور جو واقعان مصائب ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے. تو سلسلہ مجالس اور محافل شہزادی کونین اور چوتھے امام کے حوالے سے, شہزادی کونین نے بھی ابی الفضل العباس کو یاد کیا یہ میرا بیٹا، اور میرے چوتھے امام نے امام معصوم ہونے کے باوجود اس طرح سے اپنے بابا کے سینے پہ سر نہیں رکھا قبر میں جا کے جس طرح حضرت عباس کے سینے پہ سر رکھ کر ہمیں یہ بتایا کہ اس شخصیت کی عظمت کو پہچانو. تو جب یہ سلسلہ مجالس کا دادی اور پوتے شہزادی کونین اور چوتھے امام کے حوالے سے ہے تو درمیان اس لیے تھوڑا سا ذکر حضرت عباس کا آ گیا. لیکن یہ دوسری وجہ، پہلی وجہ بیان کر چکا ہوں، اس کو نہیں دہرانا چاہتا ہوں، اگرچہ اس میں ایک تیسری وجہ بھی میں ملا سکتا ہوں، اور وہ تیسری وجہ یہ کہ زمانے کا امام ظاہر ہونے کے بعد جس وقت ایک بیعت لے گا اور اس بیعت میں سرسری طور پہ دیکھیے تو 25 باتوں کا وعدہ لیا جائے گا. آج چونکہ آخری مجلس ہے تو آخری مجلس میں عموماً پہلے کی مجلسوں کے کچھ جملے جو ہیں وہ دہرائے جاتے ہیں. تو یہ خالی وعدہ نہیں لیں گے، خالی بیعت نہیں لیں گے، ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمائیں گے کہ جب تک تم ان باتوں پر مجھ سے بیعت نہیں کرتے ہو میں اپنا جہاد شروع نہیں کروں گا. اتنا اہم جہاد روز ازل سے پروردگار نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ یہ جہاد ہونے والا، لیکن اس سارے جہاد کو روکا گیا ماننے والوں اور چاہنے والوں اور لشکر امام میں شامل ہونے والوں کے اس وعدے پر کہ ہم 25 باتوں کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر امام یہ جہاد شروع کریں گے. یہ 25 باتیں ان تین چیزوں کے اندر جا کے جمع ہو گئے جو آج کی صدی کا سب سے بڑا مسئلہ، کہ دنیا کو گمراہ کرو، دنیا کو اصل مسائل سے ہٹاؤ. کس مسئلے میں الجھا کر، یہ لفظ بار بار ممبر پہ آنا مناسب نہیں ہے، ایک ہی بار اس وقت عرض کر رہا ہوں. ایک تو سیکس کے مسئلے میں اس طرح الجھا دو کہ ایسا لگے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو گمراہ ہونے کے طریقے سکھاؤ، اس انداز سے ان کے سامنے ماحول پیش کرو. اور دوسری چیز دولت، دولت کی ہوس، دولت کی لالچ، اور وہ اس انداز کی کہ جو چیزیں انسان کی ضرورت نہیں ہے اسے بھی ضرورت میں داخل کیا جائے. تیسری چیز طاقت، طاقت جو انسان کا سب سے زیادہ دماغ خراب کرنے والی چیز ہے، یہ بار بار آپ نے سنا. اب میں نے یہ عرض کیا کہ سب سے پہلے اور سب سے بھرپور طریقے سے شہزادی کونین نے ان تین چیزوں سے بچنا ہمیں سکھایا، اور اس کی تشریح 7 دن اسی بات میں تو گزرے ہیں نا، اسی کی تشریح ہوتی رہی. اب سنیے اس کے اندر ایک جملہ اور وہ یہ ہے کہ آنے والے امام کا جو جہاد ہوگا وہ جہاد اس سے پہلے اگر کہیں ہم کو تاریخ میں ملا تو کربلا کا جہاد جیسا ملا. آپ کو ایام عزا کی میری مجالس یاد ہوں گی جس میں ایک جملہ میں کہتا ہوں، وہ وہاں تو پورا گھنٹہ بنتا ہے، یہاں پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی کسی کو بہت مختصر یہ سمجھنا کہ لشکر امام کس طرح سے بنتا ہے، اس میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے، اس میں شامل ہونے کی شرائط کیا ہے، تو وہ اور یا تو ایک جائیے پوری احادیث کی کتابیں دیکھیے، اور یا مختصرا صرف یہ دیکھ لیجئے کہ کربلا کا لشکر کیسے بنا، کربلا کے لشکر میں شامل ہونے کی شرائط کیا تھی. جو جو کربلا کا لشکر تھا وہ وہی زمانے کے امام کا لشکر تکرار کے ساتھ آئے گا، ریپیٹ ہو کے آئے گا. جو وہاں کی شرائط تھی وہ یہاں کی شرائط ہے، جسے وہاں سے نکالا گیا اسے یہاں سے نکالا جائے گا، جسے وہاں پہ بلایا گیا اسے یہاں پہ بلایا جائے گا. کربلا کے لشکر کو سمجھو، زمانے کے امام کا لشکر سمجھ میں آ جائے گا. اور اس کے اندر ابھی ایک جملہ، اس لیے کہ کربلا میں امام نے خاص طور پر دعوت دے کر چند اور لوگوں کو بھی بلایا، لیکن سب سے مشہور نام جو اس کے اندر آتا ہے وہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا آتا، اور بھی کچھ شخصیتیں سب سے زیادہ. اسی حوالے سے ابھی ایک بات ہونے والی ہے، لیکن یہ تو میں نے عرض کیا کہ کربلا کا لشکر، کربلا کے لشکر میں امام مظلوم وہ تو وہی حیثیت رکھتے ہیں جو اپنے لشکر میں امام زمانہ کی حیثیت. امام مظلوم کے بعد کربلا کے لشکر میں سب سے نمایاں نام حضرت عباس کا آتا ہے. اب دیکھیے وہ بیعت نامہ جو زمانے کا امام پیش کرے گا، وہ بیعت نامہ جس سے ہمیں پہلی مرتبہ باخبر کیا مولا کائنات نے، مشکل کشا عالم نے، یہ سارے حوالے دے چکا ہوں. وہ بیعت نامہ جس کی تیاری شروع کرائی شہزادی کونین نے کربلا میں، اگر آپ جا کے دیکھی تو حضرت عباس کے کردار میں آپ کو وہ ساری باتوں کی جھلک نظر آ رہی ہوگی. یہ ایک سمبولک لینگویج ہوتی ہے، یہ رمز ہوتے ہیں، یہ اشارے ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. آپ نے سنا تھا کہ شہزادی کونین کی زندگی میں جو شرم، حیا اور حجاب کا تصور اپنے ماننے والوں اور ماننے والیوں کو دیا، خود شہزادی کی زندگی تو چھوڑیے، وہ تو ہمارے مولا کے بارے میں پیغمبر کی حدیث خالی مولا کے بارے میں نہیں، وہ سمجھ لیجئے کہ باقی تمام معصومین کے بارے میں بھی ہے کہ اے علی تیری معرفت سوائے میرے اور اللہ کے کسی نے حاصل نہ کی، شہزادی کونین کی معرفت سے بھی ہماری عقلیں جو ہیں وہ عاجز. تو لیکن اس میں سے جتنا حصہ اپنے ماننے والوں کو دیا حجاب کے حوالے سے، میدان کربلا میں حضرت عباس سب سے زیادہ کس حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں ایک حوالہ وہی جس کی وجہ سے چوتھے امام چچا کے سینے پہ سر رکھے ہوئے فریاد کر رہے ہیں. چوتھا امام اپنے چچا کو یاد کر کے فریاد کیوں کر رہا ہے؟ عباس کی غیرت، خاندان اہل بیت کے حجاب کے محافظ ہونے کی وجہ سے کہ آپ نہ رہے تو یہ حجاب اور یہ چادریں چھینی. عباس کا نام آئے، پھر میں ایک جملہ کہہ دوں اور اس کے ساتھ ڈرتے ڈرتے وہ جملہ بھی کہوں کہ اہل بیت کے گھرانے میں کوئی مثال دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا کہ یہ مثال دیتے دیتے کسی اور کی توہین نہ ہو جائے. میدان کربلا میں جتنے بھی بنی ہاشم کے جوان تھے حجاب کے بارے میں سب اتنے غیرت مند تھے، لیکن حجاب کی حفاظت کے حوالے سے سب سے پہلا نام حضرت عباس ہی کا تھا. وہ نظام حجاب جو امام زمانہ کے بیعت نامے کا پہلا حصہ بننے والا، اور وہ نظام حجاب جس کی تربیت شہزادی کونین نے دی کربلا کے میدان میں بھرپور طریقے سے. حضرت عباس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا، حضرت عباس تقریر کے عادی نہیں، اگرچہ علی کے وارث ہیں تقریر بھی کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عباس کے پاس کردار اور عمل کے ذریعے سے پیغام پہنچانا ہے. تو پہلی چیز حجاب، یعنی آخری زمانے میں لشکر امام کا پہلا خطرہ ہے بے حجابی، پہلا خطرہ ہے دنیا کا ان کو سیکس میں انوالو کر لینا، پہلا خطرہ ہے عورت کے حوالے سے گمراہ کرنا اور عورت کو مرد کے حوالے سے گمراہ کرنا. میدان کربلا میں حضرت عباس محافظ حجاب بن کے آ رہے ہیں. حضرت عباس شرم و حیا اور غیرت کا جو تصور ہونا چاہیے ایک مرد کے پاس، اس کی بہترین مثال اپنے کردار کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں. میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں کیونکہ آج کا موضوع حضرت عباس ضمنی ہے لیکن اتنا ضمنی بھی نہیں. دوسری چیز دولت. دولت دولت کس چیز کا نام؟ کہ آدمی جو میں نے اہل بیت کے حوالے سے بات کہی کہ آدمی مجبوری کا نام صبر کر کے خاموش نہ رہے، جب کما بھی سکتا ہے جب دولت حاصل بھی کر سکتا ہے لیکن ایک لمحے کے لیے بھی شریعت کے دائرے سے قدم باہر نہ نکالے. ایک آدمی بیچارہ حرام، دیکھیے حرام کمانا بھی آسان نہیں، ہر آدمی کو حرام کے موقع بھی نہیں ملتے، ہر آدمی حرام دولت کما بھی نہیں سکتا، اس کے لیے بھی چانس، اس کے لیے بھی موقع ہونا چاہیے. لیکن اصل کمال تو وہ ہے کہ موقع ہو، آدمی کے اختیار میں ہو اور پھر بھی وہ اس لیے اس دولت کو ٹھکرا دے کہ یہ مرضی پروردگار کے خلاف ہے، یہ جائز طریقے سے نہیں ہے، یہ حلال طریقے سے نہیں ہے. میدان کرب جس کے لیے میں نے شہزادی کی مثال تو کل دی تھی کہ فضہ سونا بنا کے لائے، کہا ایسے سونے تو دریا ہم جاری کر سکتے ہیں، ہم فاقہ جو کر رہے ہیں مجبوری کی وجہ سے نہیں. حضرت عباس کے کردار میں یہی چیز منزل کمال پہ نظر آئے گی. کب؟ جب دریا پہ قبضہ کر لیا، پیاسے ہیں چلو میں پانی بھی ہے، پانی دکھا بھی رہے ہیں کہ ہے ہمارے پاس پانی، ہم مجبوری کی وجہ سے پیاسے نہیں ہیں، ہے پانی، لیکن پھر پانی کو پھینک دیا حسین کی وفا میں بھی، سکینہ کی محبت میں بھی، اور امام زمانہ کے بیعت نامے کے دوسرے حصے کو واضح کرنے کے لیے بھی. اگر پورا موضوع ہی حضرت عباس کی سیرت ہوتا تو یہی بیعت نامہ حضرت عباس کی زندگی میں نظر آتا. اور سب سے بڑی بات وہ ہے طاقت، جو کل بات آ رہی تھی نا، جو کل نامکمل بھی رہ گئی آج بھی نامکمل رہے گی، لیکن اتنا سمجھدار مجمع ہے اشاروں ہی کے ذریعے سے ان کے لیے بات بتا دینا کافی ہوتا ہے. وہ کیا؟ کہ امام زمانہ کے بیعت نامے میں تیسری چیز ہے کہ تمہیں جہاں بھیجا جا رہا وہاں جا کے اپنی طاقت کی وجہ سے پاگل نہ ہو جانا، چنانچہ پہلے ان باتوں کا وعدہ کرو. بلکہ میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ باتیں 25 میں سے 12 باتیں خالص حوالے سے ہیں. دیکھیں جب طاقت آتی ہے آدمی کے، جب طاقت آتی ہے تو کس طرح دماغ خراب ہوتا ہے، طاقت آتی ہے تبھی تو انسان دوسروں کو گالیاں دیتا ہے، تبھی تو انسان دوسروں کی توہین کرتا ہے، تبھی تو انسان دوسروں پر اپنی بات کو مسلط کرتا ہے، امپوز کر رہا ہے. 12 چیزوں کی تشریح کا وقت نہیں اس مجمع میں، میں نے کل جو بات کہی تھی ابھی سارے ایک ایک جملے پھر دوہرا دوں کہ آدھا مجمع وہ ہے کہ جس کو بیعت نامہ یا سنا ہی نہیں ہے یا اب یاد نہیں، ان کی خواہش بھی تھی کہ اس کو دوہرا دیجئے، میں وقت کی وجہ سے مجبور ہوں. لیکن وہ 12 چیزوں میں امام یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ خبردار جہاں جا رہے کتنا ہی بدترین دشمن کیوں نہ آ جائے اب گالی نہیں دو گے. دیکھیں یہ ہمارے یہاں ایک عجیب مزاج بن گیا ہے کہ گالی کا جواب گالی سے، نہیں یہ بھی نہیں دو گے، گالی بھی نہیں، وہ چاہے کتنا ہی بدترین کیوں نہ ہو. جملہ کچھ وجوہات کی بنا پہ بہت تشریح چاہتا ہے لیکن کیونکہ آخری تقریر ہے اور وقت آدھے سے زیادہ گزر چکا. تو بس صرف یہ بتا رہا ہوں اتنا اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا. یہ کون اتنا کنٹرول کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ بے بس آدمی, بے کس آدمی, مجبور آدمی, نہیں. جس لشکر کو امام بھیج رہا پوری طاقت کے ساتھ, خبردار خبردار, کسی کی گردن نہیں اڑاؤ گے نا حق. یہ بھی ضروری, لشکر امام جہاد کرنے جا رہا. جہاد کا یہ مطلب نہیں کہ دشمن خدا بھی تمہارے سامنے اینڈتا پھرے اور تم اپنی رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دو, لیکن ناحق کے پہلے قتل. ایسا بھی نہیں کہ طاقت تمہارے پاس ہے تو اب جتنی طاقت ہے تم اس کا بلا وجہ مظاہرہ کر رہے ہو. یعنی جہاں پہ بہت سارے جملے ایسے ہیں, حالات زمانہ ذہن میں رکھ کے سنیے گا, جہاں پہ خالی شک ہوا کہ شاید کوئی ایک مجرم ہے اور دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ 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 تم نے بمباری کر کے سینکڑوں کو مار دیا, تو یہ جو طاقت ہوتی ہے نا, یہ طاقت بہت احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے, خاص طور پر لشکر امام کو, کیونکہ وہاں ایبسولوٹ پاور ہے. وہاں پہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا, ہاتھ روکنے والا, شکست دینے والا ہے ہی نہیں. دیکھیے اس کے اندر ایک بات اور آ رہی ہے, 12 باتیں, پوری 12 باتیں خالی پڑھنے کا وقت نہیں ہے, لیکن اس کے اندر ایک بات بہت اہم اور آ رہی. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ بغیر علم کے کسی مسئلے میں بولو گے نہیں. یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو گیا, اور طاقتور کا تو مزاج ایسا ہوتا, اس نے کہا میں کہتا ہوں فلاں آدمی مجرم. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں, سارے تسلیم خم, کوئی گواہ, کوئی ثبوت؟ کہا نہیں ثبوت ہم نہیں دیں گے, ثبوت کمزور لوگ دیا کرتے ہیں, ہم ہیں طاقتور, جو ہم کہہ دیں وہ کہہ دیں. بغیر علم کے, بغیر معلومات کے کسی مسئلے پہ گواہی نہیں دو گے. یہاں گواہی تو چھوڑی, خود ہی گواہ بنتے ہیں, خود ہی جج بنتے ہیں, خود ہی سزا سناتے ہیں, خود ہی گردن اڑاتے ہیں, اور اگر کوئی کہہ دے کہ ثبوت لے کر آؤ, اس سے زیادہ ہو ان کی طبیعت پہ گرا گزرنے والا اور کوئی جملہ نہیں ہے. اب جو لشکر امام جا رہا ہے طاقتور, ہم نے کہا کہ فلاں شخص مجرم ہے, اڑا دے اس کا گھر, اڑا دے اس کا محلہ, اڑا دے اس کی گردن. امام دیکھیے ہر طاقت کی وجہ سے کمزور آدمی کبھی نہیں کہے گا, کمزور تو اگر علم بھی رکھتا ہے تو کچھ بیچارہ نہیں بول پائے گا. یہ طاقتور کا مزاج بنتا ہے. اور ایک بات جو میں نے 2-3 دفعہ اس سلسلہ مجلس میں کہی, لیکن بہت ہی وقت کی کمی کی وجہ سے ہلکا رکھتے ہوئے, بہت ہی زیادہ اہم مسئلہ آج ہمارے یہاں بن گیا. ایک عجیب آج کل ایک مسئلہ ہمارے یہاں نکلا ہوا, گرچہ اس مسئلے میں بھی ہماری قوم دونوں ایکسٹریم پہ جا رہی ہے, سمجھانے کا وقت نہیں. جس عالم و ذاکر کے بارے میں سنی ہے کوئی تہمت, کوئی الزام, کوئی ایلیگیشن, یہ فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے, کوئی ثبوت, کوئی گواہ, کوئی عجب کیسٹ کو تو آج کی دنیا میں کورٹ میں بھی قبول نہیں کیا جاتا. ایسی ہنرمندی کے ساتھ آپ کسی کے الفاظ کو بدل کے کچھ کا کچھ بنا سکتے ہیں, خصوصاً یہ چھوٹے چھوٹے بچے, انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایڈیٹنگ کی جاتی. حتیٰ یہ کہ جو ایک زمانے میں شائع ثبوت تھا تصویریں, اب تو تصویر بھی کوئی ثبوت نہیں. پہلے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوتے تھے کہ سر کسی کا ہے اور دھڑ کسی کا ہے, اور دو مرد ایک دوسرے کے برابر کھڑے, ایک مرد کو اڑا کے کسی عورت کو اس کے برابر کھڑا کر دیا. لیکن یہ والی ساری چیزیں آج تو ٹیکنالوجی کا ایک بہت ہی معمولی سا کارنامہ. جب حضرت امام خمینی ایران تشریف لائے تھے تو بی بی سی نے جو ان کی فلم دکھائی تھی ایران آنے کی, اس میں اسی ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کیا تھا کہ بالکل الٹا اس منظر کو بنا کے پیش کیا تھا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آج کی محفل میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ان چیزوں کی تشریح میں جاؤں. خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا کی بہت بڑی طاقت کبھی سینہ تان کے اس طرح سے چوری اور سینہ زوری کا مظاہرہ کرے تو اس میں تو اتنا تعجب نہیں ہوتا ہے. ہم جس منزل پہ بیٹھے ہیں, جب ہمارا بھی وہی مزاج ہوتا ہے, ہم ان سے ناراض ہو گئے, اب ہم جو ان کے بارے میں کہیں ساری قوم کو اسے قبول کرنا چاہیے. ہم اگر کہیں کہ ان کو ممبر پہ آنے کا حق نہیں ہے تو ساری قوم کو چاہیے کہ ہماری بات مانے, نہ ہمیں کوئی ثبوت دینا ہے, نہ ہمیں کوئی اس کے لیے کوئی گواہ لے کے آنا ہے. یہ جو ایک مسئلہ ہے چھوٹے سے لے کے بڑا تک, ہر آدمی جہاں بیٹھا ہوا, ہر آدمی, جو میں نے کل بات کہی تھی کہ جو دنیا پہ قبضہ کریں گے اس کو چھوڑو, جو اپنے گھر کا سربراہ وہ اپنے گھر کے اندر وہی دھاندلی مچا رہا ہے, جو ہم اس کو تو برا کہتے ہیں اپنے آپ کو پلٹ کے نہیں دیکھتے. اس کے لیے آج یہ آخر میں جملہ عرض کرتا ہوں اور پھر یہ آج کا اختتامی پیغام. تو خلاصہ یہ ہے کہ طاقت تمہارے پاس اتنی زیادہ ہوگی کہ سوائے شیطان اور دجال کے اور کوئی کبھی تمہیں نہ پریشان کر سکتا ہے نہ شکست دے سکتا. یہ زمانے کا امام اپنے ماننے والوں سے کہہ رہا. ہاں ایک دجال ایسا ہے, وہ لشکر امام کو نقصان پہنچائے گا, اس کے لیے خود امام کو میدان میں آنا. اور ایک شیطان ایسا کہ جو لشکر امام کو شکست دے گا اور شکست سے بچانے کے لیے رسول خدا کو آنا. ان دو کو چھوڑ دو, اس کے علاوہ دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو تم اپنی طاقت کا غلط مظاہرہ کرو. 12 پابندیاں امام لگا رہے ہیں, وہ ساری 12 پابندیوں کا خلاصہ یہ کہ طاقت رکھنے کے باوجود اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا. بہترین مثال اس کی میں نے دو مثالیں تو سیرت معصومین سے دی, شہزادی کونین کے مظالم اور شہزادی کا سب. میرے چوتھے امام پہ ڈھائے جانے والے مصائب اور ان کا چوتھے امام کی خاموشی اور سب. ان دو مثالوں کے بیچ میں حضرت عباس کی مثال سامنے آتی ہے. طاقت کیسی ہے؟ طاقت ایسی ہے کہ خود بھی شب عاشور یا نو محرم کی سے پہر کہا تھا, اے چچا حبیب ابن مظاہر آتا شجع انی, آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں یہ یاد دلا کر کہ میرے بابا نے میری مادر گرامی سے شادی کیوں کی تھی. ارے جائیے آقا حسین سے اجازت لے کے آ جائیے, کل شام سے پہلے دار الامارہ کے اوپر حسین کا علم لہرا دوں گا. صفین کے میدان میں عباس 13 سال کے تھے, صفین کے میدان میں عباس 12 سال کے تھے, 12 سال کے تھے. وہاں پر 12 سال کے اس بچے نے اس طرح سے لشکر شام کو توبالا کر دیا تھا کہ لوگوں کی زبان پہ جملہ آیا کہ یہ عباس نہیں ہے, یہ علی ہے جو چہرے پہ نقاب ڈال کے آ رہے ہیں. بعد میں پتا چلا عباس ہیں. 12 برس میں جب وہ جوش شجاعت اور وہ بہادری اور طاقت تھی تو یہ تو 34 سال کا اس وقت کڑیل جوان جو اپنے ہر طاقت کے اعتبار سے قوت شباب پر ہے, جو پیک پر ہے پورا میدان کا. اور یہی وجہ ہے, یہ سارے جملے ایک ایک جملہ, یہی وجہ ہے کہ پورا 30,000 کا لشکر ہے عمر سعد, وہ کسی سپاہی سے اتنا پریشان نہیں تھا, حتیٰ امام مظلوم سے بھی اتنا پریشان نہیں تھا جتنا حضرت عباس سے پریشان تھا. پوری رات میٹنگ چلتی رہی نا کہ کس طرح سے عباس کو حسین کے لشکر سے توڑ کے نکالا جائے. وہ اتنی طاقت کے باوجود حکم امام آ گئے, عباس سب کو تلوار چلانا ہے, تمہیں نہیں تلوار چلانا ہے. عباس نے تلوار پہ ہاتھ نہیں ڈالا, طاقت رکھتے ہوئے کنٹرول. کل جو میں نے مثالیں دی تھیں وہ ذرا نگیٹو مثالیں تھیں, یعنی نگیٹو برے معنوں میں نہیں. دشمن کہہ رہا ہے, دشمن ظلم کر رہا ہے اور انسان خاموش ہے. اور آج اس وقت براہ راست امام حکم دے رہا تمہیں خاموش رہنا ہے, اور عباس کا ہاتھ تلوار پہ نہیں جا رہا ہے. درخواست کرتے ہیں لیکن جب منع کر دیا جاتا ہے تلوار نہیں چلاتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے, ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے کہ اگر ہمارے پاس اتنی طاقت ہوتی, اتنی بھی نہیں ہوتی, کوئی بھی طاقت نہ ہوتی, کوئی بھی طاقت نہ ہوتی, کوئی طاقت نہ ہوتی, ہمارے سامنے وہ مظالم ہو رہے ہوتے. آقا کہتے رک جاؤ, ہم کہتے ہیں کہ نہیں آقا, اس وقت آپ کی نافرمانی آپ کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں. اللہ جہنم میں بھی جلا دے تو جلنے کو تیار ہیں. ہم سے ہرملا کا تیر نہیں دیکھا جاتا ہے, ہم سے علی اکبر کے کلیجے کی برچی نہیں دیکھی جاتی ہے. ہم کیا مانتے اس وقت حکم امام؟ ہم کہتے ہیں نہیں مولا, آپ کا حکم اپنی جگہ, جو آپ کی محبت ہمارے پاس ہے وہ ہمیں مجبور کر رہی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کتنی ہی ایسی منزلیں جہاں ہم صریحتاً امام کی محبت کے محبت میں امام کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں. امام کی محبت میں جس انداز سے بعض اوقات صاحبان ایمان کی زبان پہ کچھ شخصیتوں کے لیے گالم گلوج آ جاتی, کسی شخصیت کے مظالم بیان کرنا الگ, لیکن اپنی زبان کو نجس و آلودہ کرنا وہ بہرحال اسلام میں حرام. نہیں مولا, آپ کی محبت کی وجہ سے ہم یہ سب کریں گے چاہے آپ ہم کو روک بھی رہے. اس کی 85 مثالیں ہیں, لیکن پھر یہ آج کا موضوع رہ جائے گا. طاقت رکھتے ہوئے اتنا کنٹرول کہ عباس تمہیں تلوار نہیں چلانا, اب عباس ہرملا کا تیر تو چھوڑ کر باقی جتنے مصائب ہیں سب عباس کے سامنے ہوئے. آپ سوچئے خود کہ اپنے سامنے عباس نے یہ منظر کیسے دیکھا, اکبر کے کلیجے میں مرچی کا پھل اتر رہا. اپنے سامنے عباس نے یہ منظر کیسے دیکھا کہ قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا. تلوار بھی ہے, طاقت بھی ہے, کس چیز نے عباس کو روکا ہوا, کس چیز نے روکا ہوا؟ صرف ایک چیز نے کہ وہ حکم امام سے قدم آگے نہیں بڑھانا, طاقت رکھتے ہوئے اس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. اور یہیں پر ایک مختصر سی بات یہ عرض کر دوں کہ عباس کا یہ رتبہ کہ آج عباس کو وہ لقب ملا ہے جو ایک امام معصوم کا لقب, باب الحوائج. دیکھیں بنیادی طور پہ باب الحوائج کا لقب ہمارے ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا خاص, ساتویں امام کا یہ ایک مخصوص رقب ہے. گرچہ حاجت پورے ہونے کے حوالے سے علی سے بہتر کون امام جن کو یہ لقب ملے, اور کربلا والے میرے مظلوم آقا سے بڑھ کے کون ہے جن کو یہ لقب ملے؟ اور ہماری عورتیں تو حاجت پوری ہونے کے حوالے سے سب سے بہتر واقفی شہزادی کی کہانی سے ہیں. گرچہ ہماری عورتوں ہی میں ساتویں امام کو بھی پکارنے کا جذبہ گزشتہ 20-25 سال سے شروع ہو گیا, لیکن یہ لقب خاص ساتویں امام کا. اب میں یہ نہیں وجہ نہیں بتا رہا ہوں کہ باقی کا کیوں نہیں, لیکن یہ ساتویں امام کا مخصوص لقب جو اس طرح سے پروردگار نے ان کے لیے رکھا کہ مولا کو بھی ظاہری اعتبار سے لقب نہ دیا, ورنہ مولا بھی باب الحوائج. البتہ البتہ وہ لقب اگر کسی اور کو ملا ہے تو وہ غیر معصوم حضرت عباس کو. دیکھیے جملہ کہتے ہوئے میرا کلیجہ ٹکڑے ہوتا. اگر شریعت ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے تو 14 معصوم کو بڑھا کے اس سے زیادہ کرنے کو دل چاہتا. کیا ہم کہیں گے حضرت عباس کو؟ کیا ہم کہیں گے ثانیہ زہرا کو؟ کیا ہم کہیں گے حضرت علی اکبر کو؟ لیکن کیا کریں، وہاں مجبور کیا جا رہا کہ 14 سے زیادہ معصوم نہیں ہیں، یہ محفوظ عن الخطا ہیں. بہرحال محفوظ عن الخطا کے باوجود دل یہی چاہتا ہے کہ ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرو. حضرت عباس 14 معصومین سے باہر، لقب وہی ملا تو کیوں ملا؟ ایک بڑی وجہ اس کی وہی، جو آج آپ کی سمجھ میں آ گئی تو میرا موضوع سمجھے مکمل ہو گیا. اور وہ بڑی وجہ یہ ہے کہ پروردگار کا ایک اصول، جو خدا کے لیے جتنی بڑی قربانی اور سیکریفائس دیتا پروردگار اسی انداز سے اس کو پلٹ کے اجر دیتا. میں قیامت کے اجر کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اپنی جگہ ہے، دنیا میں بھی خدا اس کو وہی خصوصیت عطا کیا کرتا، دنیا میں بھی. ہمارے ایک بڑا مسئلہ اور یہ جملہ پورا کشرا ہوتا کہ گناہوں کی لوگ خالی سزا سمجھتے، تو وہ تو کہیں قیامت میں ملے گی، آج تو نہیں مل رہی. گناہوں کا بدلہ، گناہوں کی پاداش، گناہوں کی خرابی اس دنیا میں بھی آدمی کے سامنے آتی ہے. تو چلے آپ نے کہا کہ اگر ہم نے شراب پی یا گانا سنا یا بے پردہ گھر سے باہر نکلے یا ہمارے مرد نے داڑھی منڈوائی یا ہمارے بچے نے ڈسکو ڈانس سنا اور دیکھا، تو خیر یہ تو آخرت کی بات ہے، دیکھ لیں گے وہاں. آخرت نہیں، وہ تو ہے اپنی جگہ، دنیا میں بھی اس کے اثرات سامنے آتے ہیں. اور یہ اتنا اہم پیغام، بہت سارے لوگوں کا مزاج ایسا نا کہ دور کی چیزوں پہ بھی توجہ ہی نہیں دیتے، تو قریب کی چیز بتائی جائے تو شاید ان کی آنکھیں کھلے. تو یہ اتنا مشہور پیغام اور اتنا اہم پیغام ہے کہ ہر شب جمعہ اس کو دعا کمیل میں دہرایا جاتا، اللہم اغفر لی الذنوب. اب یہاں سے یہ دعا کمیل کے 4-5 فقرے سب دنیاوی پریشانیاں بتا رہے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التي تعتق الاسم، اللهم اغفر لي الذنوب التي مثلا تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تابس الد. وہ جتنے بھی اللهم اغفر لي الذنوب والے فقرے دعائے کمیل میں، آخری فقرے کو کے علاوہ سب میں پیغام یہی ہے کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ گناہ ثواب مرنے کے بعد قیامت دیکھی جائے گی، قیامت تو دیکھی جائے گی نہیں، ابھی اس دنیا میں تمہارے سامنے اثرات آتے ہیں، لیکن خالی گناہ کے نہیں، نیکیوں کا بدلہ جو قیامت میں ثواب مل رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ یہاں بھی ملتا. دعا شب جمعہ، دعا کی رات، چوتھا امام دعا کے حوالے سے مشہور. تو دعا کا ایک اصول کیا یہ نہیں کہ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو اور یہی پریشانی آپ دیکھیں کسی اور مومن کو بھی، تو اپنے سے پہلے اس کے لیے دعا کریں، خالی سرسری نہیں، لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں، دل کی گہرائی سے. دل کی گہرائی کسے کہتے ہیں؟ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ غلط جملہ، وقت کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات غلط جملے کہنا پڑتے ہیں. پیغام صحیح وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ آپ بھی بے روزگار، آپ کے گھر میں بھی فاقے ہیں اور دوسرے مومن کے گھر میں بھی فاقے ہیں، تو سرسری کسے کہیں گے؟ اے خدا اسے روزی عطا فرما، مجھے عطا فرما. اور دل کی گہرائی کیا ہے؟ جملہ غلط ہے، پھر کہہ دوں، اے خدا اگر تیرے پاس صرف ایک جاب ہے تو اسے دے دے، مجھے نہ دے. باقاعدہ دل کی گہرائی سے. اب یہ جو میں نے کہا ایک جاب ہے، یہ خدا کی قدرت کے خلاف ہے، یہ کہ اے خدا اگر تیری مصلحت کا تقاضا یہ، اب یہ جملہ صحیح ہو گیا کہ صرف ایک بیمار کو شفا دے سکتا تو اسے دے دے، مجھے نہیں چاہیے شفا. اگر تیری مصلحت کا تقاضا ہے کہ صرف ایک بے اولاد کو اس وقت اولاد دے سکتا، اسے دے دے اولاد، مجھے نہیں چاہیے. دل کی گہرائی سے جذبے کے ساتھ دعا کا اصول، یہ جو دعا کا اصول. اچھا اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ یہ آدمی کیوں ایسا کہے گا؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے؟ وجہ یہی تو بتائی، اور اسی امام نے بتائی ہے جن کا لقب باب الحوائج، کہ جس وقت تم دل کی گہرائی سے یہ جملہ کہتے ہو، 70,000 فرشتے پلٹ کے کہتے ہیں خداوندہ اس نے اس کے لیے دعا مانگی. اب ٹھیک یہی چیز ہم 70,000 معصوم فرشتے اس مرد مومن کے لیے مانگ رہے ہیں. وہ قیامت کے دن جو اجر و ثواب ملے گا چھوڑیں، نیکیوں کے بھی دنیا میں اثرات ہیں، گناہوں کے بھی اثرات ہیں. کچھ دعائے کمیل کا بھی میں نے ذکر کر دیا، کچھ دعا کا بھی ذکر کر دیا. حضرت عباس نے پروردگار کے کہنے پر، امام مظلوم کے فرمان پر اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش چھوڑ دی. دیکھیے ہر آدمی کی زندگی کی ایک خواہش ہوتی، کسی کو بڑا اچھا مکان چاہیے، کسی کی زندگی کا ٹارگیٹ ہے کہ ایک وہ دن آ جائے کہ میں اچھی گاڑی میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے آؤں، کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ بہترین مجھے بیوی ملے، کسی کی خواہش ہوتی ہے مجھے بہترین اولاد ملے. ہر آدمی کی زندگی میں دعائیں بہت ہیں، لیکن ایک بہت بڑی خواہش وہ اس کا ٹارگیٹ ہوتا. جیسے ہمارے یہاں جو ہمارے قابل احترام علماء، وہ آپ کو بتائیں ان کے حالات تو بڑی، کہ جی جب سے ہم نے وہ سنبھالا ہماری سب سے بڑی خواہش ہے کہ پروردگار ہمیں مستحج یا مرجع بنا دے. اب ایک بڑی خواہش ہوتی ہے ہر آدمی کے پاس. حضرت عباس کی زندگی کی تو ایک ہی خواہش تھی, ایک ہی خواہش تھی ساری زندگی دوہراتے رہے. وہ خواہش کیا تھی؟ کہ جس کے لیے میرے بابا نے میری مادر گرامی سے عقد کیا تھا وہ دن آئے تو میں اپنی تلوار کے جوہر دکھاؤں. سارے 34 سال, پورے 34 سال جو عباس کی عمر ہے, یہ تمنا عباس کے دل میں رہی. 34 سال سوچتے رہے وہ وقت آنے پائے پھر میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح میں اپنے بابا کی بہادری کا وارث ہوں جانشین. ساری زندگی کی خواہش, اور جب وہ وقت آ گیا کہ یہ خواہش پوری ہو, اسی دن عباس سے کہا گیا سب تلوار چلائیں گے تم نہیں تلوار چلا سکتے. عباس نے اپنی زندگی بھر کی مراد اور زندگی بھر کی حاجت حکم خدا پہ قربان کر دی. اب یہ نظام پروردگار ہے, تم نے میری وجہ سے اپنی مراد قربان کر دی, اب جو تمہارے نام پہ مرادیں لے کے آئیں گے ان کو جھولیاں بھر بھر کے عطا کیا جائے گا. باب الحوائج, باب اب خاصا اس وقت مجمع آ چکا ہے, شاید ان کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ شہزادی کونین کی شہادت کا سلسلہ مجالس, چوتھے امام کی ولادت کا 2 روزہ جشن اور حضرت عباس کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے. اس کی میں وضاحت شروع میں کر چکا ہوں کہ یہ بالکل موضوع کے مطابق ہے. تو اب امام کا بیعت نامہ, وہاں پہ جو نظام حجاب کی بات ہے, وہاں ہاتھ میں دولت آ سکتی ہے, حکم خدا سے قربان کرنے کا جذبہ, وہاں طاقت ہے آدمی کے پاس, طاقت ہونے کے باوجود حکم خدا سے اپنے آپ پہ کنٹرول, تیاری شہزادی کونین نے کرائی اور یہ تیاری بھرپور انداز سے عباس کی ذات میں جمع ہو کر میدان کربلا میں ہمارے سامنے آئی. اس لیے بھی خالی اس لیے نہیں, وہ تو دوسری وجہ, اس لیے بھی شہزادی نے کہا عباس میرا بیٹا ہے. لیکن اب یہاں پہ واپس اصل موضوع پہ جائیے, اور وہ یہ میں نے اصل جو بات تھی, اصل بات جو اصل اس وقت آخری فقرہ, یہ 3 مرتبہ کہا جب تینوں چیزیں الگ الگ بتائیں, آج پھر اسے جمع کر کے جاتے جاتے آخری پیغام دے رہا ہوں. 3 مرتبہ الگ الگ یہ جملہ کہا کہ بھائی اسلام نے بتا تو دیا تمہیں ایسا بننا لیکن طریقہ کیا, ارے بتا تو دیا کہ دولت کی جانب مت جاؤ لیکن وہ طریقہ کیا ہے جس سے دولت مل رہی ہو. مجبوری کا نام صبر غلط ہے, اختیار کا نام صبر ہے جو بار بار میں سمجھا رہا ہوں, لیکن وہ طریقہ کیا ہے کہ آدمی اختیار رکھتا ہو اور پھر بھی مثلا نامحرم عورت کی جانب قدم نہ بڑھائے, حرام دولت کی جانب قدم نہ بڑھائے, طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی لوگوں کی باتیں برداشت کرے. تو تینوں مرتبہ میں نے جملہ آخر میں کہا تو تھا نا, وہ جملہ نہیں آج اس کے بعد کا جملہ, اسی پہ اختتام ہے, یہ خلاصہ ہے, یہ نچوڑ ہے پورے 8 دنوں کی محافل اور مجالس کا. تو میں نے تینوں مرتبہ یہ کہا, یہ اس وقت ہوگا جب دلوں میں خوف خدا ہو. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آدمی کو موقع مل رہا ہو, اختیار ہو اور پھر بھی وہ اپنے قدم روک لے. گاڑی کو روکنے کے لیے بریک ہوتا ہے, مومن کو روکنے کا بریک صرف یہ کہ خوف خدا دل میں ہو. خوف خدا دل میں ہو تو یقیناً بن کر سنور کر سج کر ایک لڑکی سامنے آ رہی ہے اور آدمی اپنی نگاہیں ہٹا لے گا. حرام چل کے اس کے گھر پہ آ رہا ہے, اس کو خود نہیں جانا, اسے کوئی کوشش بھی نہیں کرنا, حرام چل کے اس کے پاس آ رہا ہے, خوف خدا ہوگا تو وہ اس کو منع کر دے گا. طاقت ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کمزور ترین انسان پھونک مارو تو اڑ جائے, اور وہ اس طرح سے میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے اور پھر بھی اپنے آپ پہ کنٹرول کرے. کب؟ جب خوف خدا دل میں ہوگا. شہزادی کونین کا وہ شیشیاں, وہ بوتلیں خوف خدا کے آنسو سے جمع کرنے سے لے کر چوتھے امام کا جہنم اور قیامت کی آگ کو بطور مثال پیش کرنا, یہ ساری. اب ایک آخری بات کہ ٹھیک ہے خوف خدا دل میں ہو تو یہ ہوگا, لیکن خوف خدا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دیکھ ہر چیز ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے خوف خدا, لیکن خوف خدا دل میں آتا کیسے, خوف خدا دل میں پیدا کیسے ہوتا؟ اس کا جواب بھی شہزادی کونین اپنے اس خطبے میں دیا, اور ایک طرح سے کربلا میں اسی کے دوسرے رخ کو عمل کے ذریعے بتایا گیا. یہ جتنا بھی بیعت نامہ اور تیاری, یہ قولن بھی ہے یہ فعلن بھی ہے. ایک منزل پہ معصوم زبان سے بھی اصول بتاتے ہیں, دوسری منزل پہ وہی اصول ان کے عمل کے ذریعے بھی ہمارے سامنے آ رہا ہوتا. خوف خدا یہ بنیاد, صحیفہ کاملہ کو پڑھ جائی, خوف خدا ہی خوف خدا ہے, لیکن یہ خوف خدا دل میں کیسے آئے؟ شہزادی کونین جو اپنا خطبہ دے رہی, میں اگرچہ اس خطبے پر اسی دبئی میں 2-3 مرتبہ الگ الگ اشعار پڑھ چکا ہوں, لیکن پھر بھی حق تو یہ ہے کہ اس کا حق ادا نہ ہوا, اور حق یہ ہے کہ اسے بار بار دہرانا پڑتا تب مومن کو یاد ہوگا. خطبے کا پہلا حصہ ایسا جس کا کوئی تعلق موقع اور محل سے نہیں. بھئی موقع اور محل کیا ہے؟ شہزادی اپنے حق کا مطالبہ کرنے گئی. خطبے کے پہلے حصے میں کوئی حق کی بات ہی نہیں, بلکہ کچھ ایسی عام سی باتیں کہ جس سے صاف ظاہر ہو جاتا کہ شہزادیے کون ہیں، معصومہ ہیں، عالمہ ہیں، ان کو معلوم ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ خطبہ ریکارڈ میں آئے گا، دشمنان اہل بیت تو اسے پڑھیں گے ہی نہیں، پڑھیں گے کیا، اس کو مانیں گے بھی نہیں، لیکن کون پڑھے گا اور کون مانے گا چاہنے والے، تو یہ پیغام ان کو ایک مل گیا، باقی باتیں تو غیروں سے ہیں، لیکن جب ایک خطبہ میرا، خطبہ میرے چاہنے والے پڑھیں گے تو خالی یہ بات نہ ہو کہ میں نے غیروں سے کیا تھا، ان کو بھی ایک پیغام ملے، چنانچہ خطبے کے پہلے حصے میں ذرا سوچی، شہزادی جا رہی ہیں اپنے حق کا مطالبہ لینے کرنے، اور وہ حدق کا مطالبہ تو نہیں تھا، وہ اصل میں یہ بتانا تھا کہ خلافت و امامت کس کا حق ہے، لیکن شروع میں بات کہاں سے ہو رہی، کہاں سے بات شروع ہو رہی، نماز، روزہ، حج، امر بالمعروف، شراب حرام، چوری حرام، دیکھیں وہ حق کا مطالبہ، عام گفتگو میں، عام مجلسوں میں حق کا مطالبہ، یعنی کربلا کی وضاحت ہوتی ہے، اس میں نماز روزے کی بات آ جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، 1400 سال کے بعد وہاں عین مین مظالم کے درمیان شہزادی کھڑی، اور اس وقت بات کیوں ہو رہی ہے، نماز کیوں واجب، روزہ کیوں رکھا گیا، حج کیوں اسلام میں آیا، امر بالمعروف کی کیا اہمیت ہے، اس کے بعد حرام کا بھی تذکرہ ہوا، چوری نہ کرو، آج اگر کبھی یہ موضوع مجلس میں آ جائے لوگ کہتے ہیں ہم کو کیا کے جی کلاس کا بچہ سمجھ رکھا، شہزادی یہ کون ہیں کے خطبے میں جا کے دیکھیے، شراب سمجھ میں آئی، چوری کا بھی ذکر ہے، کم تولنے کا بھی ذکر ہے، یہ سارے واجبات و حرام شہزادی نے اپنے خطبے کے پہلے حصے میں بتایا، اس کے بعد ایک جملہ کا، اور پھر اس کے بعد دربار خلافت کی طرف متوجہ، خطبہ شروع کیا حمد پروردگار سے، مخاطب سب کو کر رہی ہیں، سب سے مطلب قیامت تک کے مومنوں کو، اب یہ ساری چیزیں بتائیں، یہ واجبات ہیں، یہ حرام، تو لا محالہ اس وقت ذہن میں ایک سوال آئے گا، شہزادی نے وہ اسٹائل نہیں کیا جو میرا ہے کہ پہلے سوال پھر جواب، شہزادی کو پتا کہ خطبہ میرے دشمن تو نہیں سنیں گے، دشمن سنتا تو پتا ہے کہ وہ بے علم بھی ہے، بے وقوف بھی ہے، اس کو ایک ایک چیز سمجھانا پڑتی، یہ خطبہ تو باب مدینہ تو لال علم کو پکڑے ہوئے مومن سنیں گے، ان کے لیے اشارہ کافی ہے، تو واجبات و حرام بتائے، پھر ایک جملہ شہزادی نے عجیب ارشاد فرمایا، وہ جملہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور بس وہ اصل میں سوال کا جواب ہے کہ شہزادی ہمیں پتا یہ سب چیزیں واجب، اور ہمیں پتا چل گیا یہ سب چیزیں حرام ہیں، کیا کریں، دل نہیں مانتا، کیسے اس کی پابندی کریں، تو شہزادی کا جملہ سنیے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، انما یخشی اللہ من عباده العلماء ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ دو الگ الگ آیتیں، کہا سنو اور یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو، اللہ سے صرف وہ لوگ ڈرا کرتے ہیں جو صاحبان علم ہوتے ہیں، اور خبردار ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس آیا تم اسلام سے نکل چکے ہو، دو پیغام اس میں آ رہے ہیں، ایک پیغام یہ آ رہا ہے کہ یہ واجبات اور حرام کو معمولی چیز نہ سمجھو، اگر اس نظام کی مخالفت کرتے رہے تو ہو سکتا ہے وقت موت تمہارا ایمان ہی تمہیں چھوڑ کے چلا جائے، شب جمعہ دعائے عدیلہ، اور اس سے پہلے کا پیغام اللہ سے فقط وہ ڈرتے ہیں جو صاحبان علم ہیں، تو شہزادی نے اشارتاً وہ پیغام دیا کہ ان تمام چیزوں کی پابندی کون کرے گا، کہا جس کے دل میں خوف خدا ہو، تو سوال یہ کہ خوف خدا دل میں کیسا پیدا ہوتا ہے، کہا کہ خوف خدا انہی کے دل میں ہوتا ہے جو صاحبان علم ہوتے ہیں، تو بس پیغام مکمل ہو گیا، جتنا اپنا علم بڑھاتے جاؤ گے اتنا خوف خدا تمہارے دل میں بڑھتا جائے گا، جتنے زیادہ جاہل رہو گے اتنا خوف خدا دل میں سے کم ہوتا چلا جائے گا، یہی مسئلہ، ہمیں تو نہیں بتانا، اب یہ درخواست کی گئی ہے، ایک پلر سامنے آ گیا جس سے دروازہ نظر نہیں آتا، درخواست کی گئی ہے کہ شاید اب کچھ لوگ باہر کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیے، اور وقت کی کمی کی وجہ سے بس میرا بیان آخری مرحلے میں، شہزادی نے دیکھیں دو لفظ استعمال ہو گیا، قرآن کی آیت کی تلاوت کی، خوف خدا اکا صرف ان کے دل میں جو صاحبان علم ہیں، اب ہم اپنی زندگی میں بھی اس کا مشاہدہ کرتے، کیا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قرآن ہی میں آئی ہو، نہیں یہ عقل میں بھی ہے، عقل اور قرآن تو ایک ہی چیز ہے، جو قرآن کہتا ہے وہ عقل کہتی ہے، جو عقل کہتی ہے وہ قرآن کہتا ہے، ہمارا بچہ جب تک نہ سمجھ ہوتا، جب تک اس کے پاس سمجھ و معرفت نہیں آتی ہے، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، وہ آگ میں بھی ہاتھ ڈال دے گا، وہ سانپ کو بھی پکڑ لے گا، وہ شاید شیر کے ساتھ، جیسے جیسے علم و معرفت آتی ہے ویسے ویسے آگ سے کس طرح بچا جاتا ہے، سانپ کتنی خطرناک چیز ہے، یہ چمکتی ہوئی دھار جو چھری کی ہے یہ کھلونا نہیں ہے، یہ جان لیوا ہے، ہم اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں جیسے بچہ بے علم ہے، بے خبر ہے، نا سمجھ ہے، ویسے ویسے وہ جری ہے، وہ بے باک ہے، وہ بہادر ہے، وہ ہر خطرے میں قدم رکھ لیتا ہے، اور جیسے جیسے علم و معرفت آتی جاتی ہے ویسے ویسے اسے احساس ہوتا ہے کہ خطرات کسے کہتے ہیں، یہ عام زندگی کا مشاہدہ ہے، یہی چیز بیماری کے حوالے سے، جب آپ بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، میچور ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، 30 سال کے 35 سال کے، لیکن اگر آپ کو کسی بیماری کی خرابی کا احساس نہ ہو تو آپ یہ بھی کھائیں گے، وہ بھی پیئیں گے، ادھر بھی قدم بڑھائیں گے، جیسے جیسے آپ کو معلومات دی جائیں، چاہے ڈاکٹر دے، چاہے میڈیا دے، چاہے کتاب، بھئی یہ بیماری اتنی خطرناک ہے، آج یہ کر رہے ہیں نتیجہ یہ نکلے گا، اندھے ہو جاؤ گے، لنگڑے ہو جاؤ گے، کڈنی فیل ہو جائے گا، ہارٹ جو ہے جواب دے جائے گا، جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے خطرات سے آگاہی ہوتی ہے، ویسے ویسے خوف پیدا ہوتا جاتا ہے، تو وہ جو عام زندگی کا مسئلہ ہے وہی شریعت کا مسئلہ ہے۔ جب تک بے علم ہو، جب تک جاہل ہو، جب تک کم معرفت رکھتے ہو، کسی چیز کا بھی خوف نہ ہوگا، جہنم کو بھی کھیل سمجھو گے، قیامت کو بھی کھیل سمجھو گے، قبر کو بھی کھیل سمجھو گے، حساب کتاب کو بھی کھیل سمجھو گے۔ جیسے جیسے اپنا علم بڑھاتے جاؤ گے ویسے ویسے معرفت ہوتی جائے گی، ویسے ویسے خوف خدا دل میں پیدا ہوتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو جتنا بڑا عالم ہے اسلام میں اتنا ہی زیادہ وہ خوف خدا سے روتا نظر آتا ہے، حتیٰ جو عصمت کی منزل میں پہنچ جائے اس سے زیادہ خوف خدا میں گریا کرنے والا آپ کو کوئی نہ ملے گا، چاہے وہ دعائے کمیل کی شکل۔ بات کہوں اور اپنا آج کا موضوع بلکہ 8 دنوں کا سلسلہ مکمل کروں، اور وہ یہ کہ یہ بھی سنیے، ولادت چوتھے امام کی ہے نا، دو روزہ جشن چوتھے امام کا ہے نا، اس لیے یہ لائٹنگ ہو رہی ہے، تو اب سنیے، ہر امام معصوم صحیح معنوں میں دنیا کے سامنے کب آتا؟ صحیح معنوں میں، ولادت کے موقع پہ نہیں آتا، بچپنے میں نہیں آتا، شہادت کے موقع پہ نہیں آتا، ہر امام معصوم کا جو دنیا کے سامنے صحیح تعارف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی امامت جس دن شروع ہوتی۔ پیغمبر 40 سال رہے لیکن صحیح جو تعارف رسول ہوا وہ بعثت جس دن اعلان رسالت کیا۔ امامت بہت اہم چیز ہے، چوتھے امام کی امامت جس دن ہوئی، پہلا پیغام چوتھے امام نے کیا دیا؟ پہلا پیغام امامت کا، ولادت چوتھے امام کی ہے اور دادی اور پوتے کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اس لیے اس جملے پہ بات ختم کرو۔ پہلا پیغام کیا دیا چوتھے امام نے؟ امامت، پہلا دن، دن بہت بڑا لفظ ہے، پہلا گھنٹہ، گھنٹہ بھی شاید بڑا لفظ ہے، پہلا مرحلہ، کیا کیا تعارف ہوا؟ زینب کا پہنچنا، کہنا بیٹا سجاد اب تم میرے زمانے کے امام ہو، یہ بتاؤ کہ ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ کہا علیکن بالسہرا، اب آپ جنگل میں چلی جائیے۔ یعنی سب سے پہلا جملہ، جب کوئی حکمران برسر اقتدار آتا ساری دنیا اس کے ہوٹوں کو دیکھتی ہے، پہلا جملہ کیا کہہ رہا، یہ پہلا پیغام کیا کہہ رہا؟ پہلا پیغام جو چوتھے امام کی زبان پہ آیا وہ مسئلہ شرعی ہے، وہ مسئلہ فقہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مجلسوں میں مسئلے مسائل کی ضرورت کیا ہے، یہ ساری مجلسیں قائم کی ہوئی ہیں سجاد کی، سجاد کی اپنی امامت مسئلے کے بیان سے شروع ہوئی ہے۔ اتنا معمولی مسئلہ، جو زینب تو زینب، زینب کی کنیزوں کی کنیزیں بھی جانتی ہیں، فضا تو چھوڑے قرآن سے کلام کرتی ہیں، فضا کی کنیز بھی جانتی ہوگی، لیکن چوتھے اس مسئلے کے ذریعے سے چوتھے امام کا پہلا تعارف دنیا کے سامنے ہوا، یہ وہ امام ہے جس کی امامت مسئلے کے بیان سے شروع ہو رہی ہے، اسی کی قائم کی ہوئی مجلس میں اگر مسائل کا بیان نہ ہو تو اس سے زیادہ کم علمی اور کم معرفت کیا ہے، اور اسی کی بھی چائے بھی صفحہ ادا پر اگر یہ اعتراض ہو جائے، یہ کیا ہمارے علماء نے نیا طریقہ نکالا ہے مسئلے مسائل؟ تو گویا نہ سجاد کی معرفت حاصل کی گئی ہے نہ ہی مقصد سجاد کی، اور بس یہاں پہ بات مکمل ہو گئی۔ تو وہ تین چیزیں تیاری شہزادی نے کرائی، لیکن تینوں کا خلاصہ خوف خدا، خوف خدا کا طریقہ علم بڑھاتے جاؤ، اور علم کی اہمیت جلتے ہوئے خیموں میں، سیدانیوں کے سروں پہ چادر نہیں ہے، چاروں طرف سے آگ میں گھری ہیں، امامت کو پہلا جملہ کہنا ہے اور وہ مسئلہ شرعی سے آغاز ہو رہا ہے۔ کون امام معصوم؟ کون امام معصوم؟ آج کی یہ ولادت کا جشن ایک اور جنبہ خوشی رکھتا ہے کہ ہمارے برادر محترم کے گھر میں وہ خوشی کا موقع آ رہا ہے، جس کے حوالے سے ان کی طرف سے نیاز بھی، تو اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ دادی اور پوتا تیاری کے حوالے سے بھی، پیغام کے حوالے سے بھی، 8 دن میں نے آپ کی سما خراشی کی، دادی اور پوتے کی سیرت کی مشابہتیں میں نے اس سے پہلے بھی بتائی، آج آخری بات سن لی، اور یہ آخری بات اس حوالے سے بھی کہ اگر اس صفحہ ازا پر سجاد ہی کی امامت کا پہلا اعلان نہ ہو تو پھر کہاں پہ ہوگا؟ جو سجاد کی بچھائی ہوئی صفحہ، یہ صفحہ ازا اس کا تعلق صرف میرے آقا سجاد سے۔ اور خوشی کی بات آ گئی تو عرض کروں، سجاد اور فاطمہ میں ایک اور مشابہت، جب بھی کوئی مومن آتا کہتا ہے فرزند رسول میرے گھر میں خوشی ہے، آپ ذرا آئیے تشریف لائیے، اپنے قدموں سے برکت دے دیں۔ تو کسی نے مکان خریدا، مولا آپ کے قدموں کی برکت چاہیے، کسی کی شادی ہوئی، مولا آپ کے قدموں کی برکت چاہیے، کسی کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے ہر ایک کو منع کرتے ہیں. کربلا کے بعد ہمارے یہاں سے خوشی میں شرکت کا رواج ہی اٹھ گیا. اور تڑپ کے اگر کوئی کہہ دے فرزند رسول, تو اگر کوئی آپ کو بلانا چاہے اور برکتیں لینا چاہے تو پھر کیا طریقہ اختیار کرے؟ کہا میرے بابا کی مجلس قائم کر دے, صفِ عزا بچھا دے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں صفِ عزا کس طرح بچھوائی, میرے بابا کی صفِ عزا بچھا دے پھر مجھے پھر میں آتا ہوں. اور جب بلانے والے نے صفِ عزا بچھا کے بلایا اور پھر گیا کہ لوگ آ گئے تو مولا کو لے کے آؤ, لے کے آؤ, دیکھا دروازے پہ مولا کھڑے. مولا آپ نے زحمت کی, میں تو لینے آ رہا تھا. کہا جہاں میرے بابا کی صفِ عزا بچھتی ہے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے دعوت دے اور مجھے بلائے, میں خود سے وہاں پہنچتا ہوں. خالی سجاد پہنچتے ہیں, بس یہ آخری جملے ختم آج کی گفتگو. کیا خالی سجاد پہنچتے ہیں؟ ایک بار سجاد تو آگے بیٹھ گئے اور اختتام پہ لوگوں نے دیکھا کہ جہاں بیٹھے تھے وہاں موجود نہیں ہے. صفِ عزا میں آخر میں جہاں مومن آتے ہیں وہاں پہ سجاد خوشی کے عالم میں. مولا آپ یہاں ممبر سے وہاں کیسے پہنچ گئے؟ کہا کہ جیسے ہی میرے بابا کے مسائل شروع ہوئے میں نے دیکھا میری دادی تشریف لا رہی ہیں اور وہاں بیٹھ کر بال کھول کے ان سب کے حق میں دعا کر رہی ہیں, تو میں اپنی دادی کا ساتھ دینے وہاں چلا گیا. پتا چلا سجاد اور فاطمہ کی سیرتوں میں ایک شباہت اور بھی ہے, وہ یہ کہ جب آپ کے گھر میں خوشی ہو اور آپ چاہیں کہ فاطمہ آپ کے یہاں آئے اور آپ یہ چاہیں کہ سجاد آپ کے یہاں آئے, تو ایک بار دو جملے صحیح کربلا اور حسین کے مصائب کے بیان کر دیجئے, اور جہاں فاطمہ جاتی ہے وہاں سجاد آتے ہیں, جہاں سجاد آتے ہیں وہاں فاطمہ آتی ہیں. تو یقیناً آج کی اس محفل میں جو آٹھ روزہ اس سلسلے کی آخری محفل تھی اور اختتام کو پہنچی, کائنات کی شہزادی, کونین کی سردار, رسول زادی, حسنین کی مادر گرامی بھی تشریف فرما ہوں گی, اور میرا مظلوم آقا صفِ عزا کو بچھانے والا, اپنی امامت کا آغاز مسئلہ شرعی سے کرنے والا میرا چوتھا امام بھی ہوگا. صاحبان ایمان ولادت کی خوشی میں بھی آئے ہیں, ایک برادر محترم کی خوشی میں بھی. پروردگارا تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کا, لیکن خصوصاً وہی شہزادی کونین اور چوتھے امام کا جن کی مناسبت سے یہ آٹھ روزہ بیان ہوا اور جو یقیناً اس محفل میں بھی تشریف فرما ہوں گے, تمام صاحبان ایمان خصوصاً جو لوگ آج کی محفل میں آ سکے ہیں اور جن کی جانب سے آج نیاز کا اہتمام ہے, دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے انہیں محفوظ فرما, ان تمام صاحبان ایمان کی ساری حاجتیں پوری فرما. خداوندہ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جو لوگ آج کی محفل میں آئے ہیں, ان کے خاندان کے تمام مرحومین, تمام شہداء ملت, خاص طور پر حالیہ واقعات میں جو شہادتیں ہو رہی, ان سب کو جوار سید الساجدین اور جوار سید الشہداء سے ملحق فرما. خدا بندہ ابو الفضل عباس کا تذکرہ ہوا, ابو الفضل عباس سقا کا نام ہے جو پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے. اس مجمع میں جو جو لوگ پیاسے ہیں, چاہے اولاد کی پیاس ہے, چاہے روزگار کی پیاس ہے, چاہے صحت کی پیاس ہے, چاہے کسی دنیاوی مسئلے کی پیاس ہے, چاہے آخرت کی پیاس ہے, بے حق سقا کربلا ابو الفضل عباس انصاف تمام مومنین اور مومنات کی حاجتیں پوری فرما. اور خدا بندہ جس عظیم مقصد کے لیے زہرا اور سجاد نے اپنے ماننے والوں کو تیار کیا, اس مقصد کو پورا کرنے والے اور ان کے مظالم کا انتقام لینے والی اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ ولادت کا جشن آج اختتام کو پہنچا, آپ حضرات کو ازہد مبارک. میں عادی نہیں ہوں لیکن اس موقع پہ آپ سے التماس کروں گا کہ بآواز بلند درود بھیجے محمد والے. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.